इसके बाद अब अंबिया कराम के कुछ किस्से हैं। आप इसको इस मौजू के रोशनी में सुनेंगे क्योंकि हजरत मूसा का किस्सा बहुत जगह आता है। आप सब इस वक्त ये सुनते हुए आगे जाके फिर मजीद आएंगी बातें। बनी इसराइल और कौमों की बेअदबियों को नोट कीजिएगा, खास तौर पे अब यहाँ से सुनते हुए। फरमाया वलकद आतैना मूसा अल-किताब वजअलना माहु अखाहु हारून वसीरा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी यानी तौरात और इनके साथ इनके भाई हारून को मददगार के तौर पर लगाया और उनसे कहा कि जाओ उस कौम की तरफ जिसने हमारी आयात को झुठला दिया यानी फिरौन। आखिरकार इन लोगों को हमने तबाह करके रख दिया। यही हाल कौम नूह का हुआ जब उन्होंने रसूलों की तकजीब की। क्या किया? बेअदबी का इजहार किया नबियों के साथ। हमने इनको गर्क कर दिया और दुनिया भर के लोगों के लिए एक निशान इबरत बना दिया और इन जालिमों के लिए एक दर्दनाक अजाब हमने मुहैया कर रखा है। इसी तरह आद और समूद और असहाबुर रस और बीच की सदियों के बहुत से लोग तबाह किए गए। इनमें से हर एक को हमने पहले तबाह होने वालों की मिसालें दे देकर समझाया। आखिरकार हर एक को गारत कर दिया और इस बस्ती पर तो इनका गुजर हो चुका है जिस पर बदतरीन बारिश बरसाई गई। कौम लूत की तरफ इशारा है, पत्थरों की बारिश। होमोसेक्सुअल्स, क्या उन्होंने इसका हाल देखा ना होगा मगर ये मौत के बाद दूसरी जिंदगी की तवक्को ही नहीं रखते थे। ये है वो चीज जो बंदे को फिर अपने नफे नुकसान से बेन्यास करती है। वो कहती है जो करना है कर लो, ऐश कर लो, मौज कर लो, मस्ती मना लो क्योंकि तुमने इसी दुनिया में जीना और यहीं मरना है। और आके देखिए जरा इनकी बदतमीजी और बेअदब होना जो नबी के साथ, पूरा पारा आपको नबी के साथ बदतमीजी और बेअदबी की बेशुमार मिसालों से भरा हुआ मिलेगा। और इसी के मुकाबले में आप देखेंगे हजरत इब्राहिम का अल्लाह के साथ अदब। वह इजारा औ कहीं यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़ुआ, ये लोग जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं। आज तो नहीं लोग दीनदारों का मजाक उड़ाते, ये भी बदतमीजी है। ये जो बुली करना और दीनदारों को देखे हंसना, मजाक उड़ाना, दाढ़ी का मजाक, हिजाब का मजाक, पर्दे का मजाक, ये सब बेअदबी की बातें हैं। उस इंसान का मजाक नहीं उड़ा रहे होते, वो अल्लाह की शरीयत का मजाक उड़ा रहे होते हैं, कानून का मजाक। क्या ये शख्स ऐसा है जिसे खुदा ने रसूल बनाकर भेजा? इसने तो हमें गुमराह करके अपने माबूदों से ही दूर कर दिया होता। देखिए शेखियां क्या बिगाड़ रहे हैं कि शुक्र है इसके फंदे में आने से बच गए वरना ये तो हमें हमारे बाप दादा के दीन से दूर कर देता। अगर हम इनकी अकीदत पर जम न गए होते, आज भी लोग कुरान की तरफ आते हैं और उनको रोक लिया जाता है कि मत जाना, ये आपका अकीदा बदल देंगे या आपको आपके बाप दादा के तरीकों से बदल देंगे। यही बात यहाँ दिख रही है। अच्छा वो वक्त दूर नहीं जब अजाब देख कर इन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराही में दूर चला गया। अरायत मन इत्तखज इलाहहु हवाहु अफअंत तकूनु अलैहि वकीला। हम सब के मैं के लेवल पे लाकर लाने सुनने वाली आयत है ये। क्या कभी तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया हो? देखा है कभी इस किसी को आईने में? देखे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया में जिस माबूद को सबसे ज्यादा पूजा जाता है वो इंसान का नफ्स है। क्या है नफ्स? जो चाहो खा लो, जो चाहा पहन लिया, जो चाहा बोल दिया। आप गौर करें ना तो खुद को पूजने वाला शख्स इंतहाई बेअदब होता है। वो किसी कानून में आता ही नहीं, किसी की तरफ उसकी तवज्जो जाती नहीं है। इस पे तो एक लंबी चेकलिस्ट आप बना सकते हैं कहीं मौका मिला आगे जाके। आ चुके इस पारे को मैंने इस थीम पे रखा था वरना मैंने सोचा था कि थोड़ी सी ख्वाहिशात पे बात करेंगे लेकिन वो बात तो कहीं ना कहीं चलती जाएगी। लेकिन इस आयत पे जरूर अकेले में चंद मिनट गौर कीजिएगा। हजरत आयशा कहती हैं कि किसी बंदे का ये कहना कि जो दिल चाहा वो खा लूं, ये भी नफ्स की पूजा है, ये भी तबाह है। कहते हैं कि मक्का में एक शख्स था, एक बुत बनाता उसे दिल भर जाता तो दूसरा बना लेता, उसको पूछता फिर तीसरे से पूछता, जो दीन उसको अच्छा लगता वो मानता। आज मुसलमानों ने तो नहीं ये कर दिया, जहां जिस दीन की जो बात अच्छी लगती उसको अपना लिया। मशरिक में थे तो हिंदुओं से मुतासिर हो गए, मगरिब में आए तो अंग्रेजों से मुतासिर हो गए। हाँ, ना अपना दीन बचा ना अपना हाल हुलिया बचा, जहां गए उसकी शादी की रस्में लेके आ गए। क्या ये ख्वाहिश नफ्स की इत्तबा तो नहीं? क्या आज हमारी शादियां ख्वाहिश नफ्स की का शिकार तो नहीं हो चुकी? हर मौके पे हर चीज को देखेंगे तो बहुत कुछ अंदर से निकलेगा। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। दुआएं भी मांगने की जरूरत है कि अल्लाह हमें अपने नफ्स के फितनों से महफूज रख। क्या तुम ऐसे शख्स को राह रास्त पर लाने का जिम्मा ले सकते हो? क्या तुम समझते हो कि इनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं نہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کیسے؟ کیونکہ جانوروں کا جب دل چاہتا کھاتے ہیں۔ راہ چلتے گندگی نکالنے کو دل چاہ تو گندگی نکال دی۔ آپ ذرا تھوڑا سا اینیمل بیہیویئر کو چیک کریں، جب ان کا بولنے کو دل چاہے گا وہ بولنا شروع ہوں گے، بھونکنے کو دل چاہ بھونکنے لگے، ڈکارنے کو دل چاہ ڈکارنے لگے۔ وہ نہیں دیکھتے کوئی سو رہا ہے کوئی جاگ رہا ہے، تو وہ انسان کون ہے کہ جو ہر لمحے بے ادبی کے ساتھ جو دل چاہے بولیں؟ صبر کر ہی نہیں سکتے، برداشت کر نہیں سکتے۔ جانور کھاتے ہیں تو اپنے ساتھ دوسروں کا بھی کھا جاتے ہیں، جائز بھی ہے تو ناجائز بھی کھانے لگتے ہیں۔ آپ فیل کریں گے نا، تو یہ اینیمل لیول ہے جس پہ اس وقت انسانیت کو لایا جا رہا ہے۔ جیسا دیس ویسا بھیس، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو۔ اصل میں یہ خواہشوں کی ہوا ہوتی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ بدترین خواہش وہ ہے جو دین کی خواہش ہے۔ دین والوں کی خواہشیں سب سے بدترین خواہشیں، جب وہ اللہ کے دین کو بدل دیتے ہیں خواہش کے نام پر۔ اب نہیں ہو سکتا گزارا تو یہ جائز ہے، یہاں نہیں کر سکتے تو جائز ہے، اور یہ جائز اور وہ جائز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے انجام سے محفوظ رکھے کہ یہ اینیمل لیول ہے، انسان جبلت کی سطح پہ جینے لگتا ہے فطرت کی بجائے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اس کو دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنا دیا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سورج کے اٹھنے اور بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے پیچھے والی آیت سے کہ جب اتنا بڑا سورج ہونے کے باوجود اپنی خواہش سے آتا جاتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اتنا بڑا سورج اور چاند میرے حکموں سے چل رہا ہے، تو بتاؤ تم کیوں نہیں میرے حکموں پہ چلتے؟ اس آیت پہ میں نے پچھلے سال بھی یہ بات سنائی تھی کہ آپ دیکھیے کہ یہ آیت کتنی عام فہم آیت ہے کہ جس میں سورج کی مختلف حرکتوں کی بات ہے۔ لیکن ایک دفعہ ایک سسٹر نے مجھے کہا کہ مجھے کسی نے ایک وظیفہ پڑھنے کو دیا ہے، اور اس وظیفے کو آپ دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کس لیے دیا؟ کہا فلاں کسی جگہ شادی کا دل چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ آیت پڑھو، اس لڑکے کا تصور کر کے دیکھنا وہ تمہارے ہاتھ میں کیسے آتا ہے۔ تو میں نے کہا دکھائیں یہ کون سی آیت ہے کہ جو آپ کو مل گئی اور کہاں سے آ گئی؟ تو یہ آیت تھی کہ ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا، کہ پھر اس کا قبضہ، لفظ قبضے سے کر دیا کہ اس لڑکے کو قبضے میں کر لیں گے۔ تو ساری بیویوں کو دے دیں مردوں کو قبضے میں کر لیں، ماؤں کو دے دیں بیٹوں کو قبضے میں کر لیں۔ آپ ذرا سوچیں، آپ پڑھیں، آپ کرائے دار ہیں، آپ گھر یہ آیت پڑھیں اور مالک مکان بن جائیں، قبضہ کر لیں اس گھر پہ۔ آپ یہاں سے صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے دیا کہ جب لوگ وظیفوں کے طور پہ آتے پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ کبھی غور بھی کرتے ہیں کہ اس کے آگے اور پیچھے کے اتنی ناممکن قسم کی توجیحات ملاتے ہیں۔ آگے بھی ایک آدھ آیت آئے گی تو آپ کو شاید یاد کروا سکوں کہ لوگ کیسے کیسے ان کو بے تک کے موقعوں پہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ پہلے ہی پتہ چلتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں بارش کے لیے لفظ آئے مان تہورا۔ ادھر تھوڑی سی بات کروں گی بارش کے پانی کے بارے میں۔ یہ نہ صرف یہ کہ پاک ہوتا ہے، بلکہ حدیث کی روشنی میں بارش کا پانی جو ہے یہ بابرکت ہے۔ بارش کے اندر بھیگتے ہوئے شخص کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی دعا کرنی ہو میں تو چلی جاتی ہوں بارش میں، مزہ آتا ہے مجھے۔ بلکہ کبھی ایسا، پرسوں بھی جب میں یہاں پہنچی تو پوری بھیگ رہی تھی، آپ لوگوں نے دیکھا ہی تھا، تو میں ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہی تھی، اور میں بھی بھیگ رہی تھی اور میرے بیگ بھی بھیگ رہے تھے، لیکن مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں میں دعائیں مانگ لوں گی۔ تو اس دوسری ایک اس میں شفا بھی ہوتی ہے۔ صحابیات اس پانی کو جمع کر کے رکھ لیتی تھیں اور اپنے بیماروں کو دیتی تھیں، کیونکہ اس وقت تو ہر وقت دوائیوں کا رواج نہیں تھا۔ تو کبھی آپ بھی آزمانا چاہیں تو اس کو آزما سکتے ہیں۔ اور ویسے ہی ایک بارش ہوتی ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے، قرآن کی بارش کا، تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا دیتے، یعنی ہر جگہ ایک نبی آتا اور وہ لوگوں کو دعوت دیتا دین کی، قرآن کی۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، پس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ یہ ہے بڑی خوبصورت سی آیت۔ آپ دیکھیے کہ یہاں جہاد کبیر کی بات ہے۔ کون سا جہاد ہے یہ؟ دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں جا کے کرنے والا؟ نہیں، بلکہ یہ کون سا ہے؟ یہ وہ جہاد ہے جو قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں جو ہی آپ قرآن کی طرف آتے ہیں نا, سب سے پہلے تو آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے. وہی پیچھے پڑ چکے, نفس کی ہوا کی خواہشوں سے بچنا ہوتا ہے. سونے کا دل چاہ رہا ہے, نفس کہہ رہا ہے سو جاؤ, آپ کہتے نہیں کلاس کا وقت ہو گیا. نفس کہتا ہے چھٹی کر لو, آپ کو قرآن بلا رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ جہاد بڑھتا ہے تو آپ کے گھر والے ہوش میں آنے لگتے ہیں, ان کو کیا ہو گیا, یہ کہاں چلی گئی, ہم تو 11 بجے سو کے اٹھے ہیں تو یہ تو لگتا ہے کہ 8 بجے کی گھر سے نکلی ہوئی ہیں. آپ گھر میں تھوڑی اونچ نیچ شروع ہو گئی. پھر گھر والے اگر سسرال میں رہتے ہیں تو سسرال والوں کو بھی خط ہوگا, بھائی یہ کہاں چلی گئی, ان کو تو اس وقت برتن دھونے چاہیے تھے, یہ کام کرنے چلی گئی, اچھا یہ لگتا ہے کام سے بچی. ایک اٹک پٹک چلتی رہتی ہے. وہ لوگ جن کو کبھی آپ کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو اس وقت ضرور محسوس ہوگی جب آپ قرآن پڑھنے پڑھانے گئے ہوئے. اور جب خاص طور پہ خواتین کہتی ہیں جی شوہر گھر میں تھے, تو میں کہتی ہوں وہ آپ کو لے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں؟ کوئی ایسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو 3 گھنٹے دیکھتا رہے, بیگم آپ بیٹھے میں آپ کو دیکھوں؟ بھائی میاں گھر میں تھے تو ورڈس نہیں ہو, پھر کیا ہوا؟ آپ اس وقت کیا کھانا دیتی تھی؟ آپ کھانا دے چکی, مثال دے رہی ہوں. یعنی بعض دفعہ ایسی پھر چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے تھوڑے سے ایٹیچیوڈ کے پرابلم سے واقعی ایک جہاد کی شکل بن جاتی ہیں. تو اس کتاب کے ذریعے جہاد ہوگا, معاشرے سے, سوسائٹی سے, برائیوں سے, آنے والی نسلوں کے لیے اگر راستے ہموار کرنے ہیں تو اس قرآن کے ذریعے کرنے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جس کے پاس ہتھیار ہی نہیں وہ دشمن کو کیسے مارے گا؟ آج جب مسلمان ہیں قرآن کے ہتھیار سے لیس نہیں ہے, ہم اس قرآن سے بہت دور ہیں, تو بتائیں کیوں ہم دوسروں کو نہیں بتا پاتے کہ ہمیں خود نہیں پتا؟ تو خود سیکھنا, پھر سیکھنے میں مددگار بننا, پھر اس کو آگے لے کر چلنا, یہ ہے وہ جس کو اللہ نے یہاں جہادن کبیرہ کا. دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس راستے کے مجاہد بنا دے. ہمارے ہاتھوں میں تلواریں نہ ہوں, قلم ہو. ہمارے ہاتھوں میں شیلڈز نہ ہو, ہمارے ہاتھوں میں یہ قرآن ہو. اور انشاءاللہ جو اس کو لے کے نکلے گا پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. اور وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے, ایک لذیذ اور شیریں, دوسرا تلخ اور شور والا یعنی نمکین, اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے, ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈ مٹ ہونے سے روکے ہوئے ہے. آپ دیکھیے ذرا اگلی آیتیں, جہاد کبیر کے بعد قرآن کی بات کے بعد یہ آیت آ گئی, دو مختلف ذہنوں کی باتیں. ہم کہتے ہیں کہ مزاج نہیں ملتے, شوہر کا مزاج اور ہے, بیوی کا کوئی اور ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک میٹھا اور ایک نمکین ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں, لیکن بیچ میں رکاوٹ ہے, کوئی اس کو نہیں ٹوک رہا, کوئی اس کو نہیں روک رہا. اگلے لفظ کو دیکھیں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی. فرمایا وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا, پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے, تیرا رب بڑی ہی قدرت والا ہے. چلے آج سسرال کا لفظ بھی آ گیا قرآن میں, خوش ہو جائیں سسرال والے. آپ دیکھیے سحر کا لفظ ہے نا, سسرال کو کہتے ہیں. اب میں جب بھی نائتوں کو پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے قرآن کی کوئی آیت ایسے نہیں دی. پیچھے جہاد کبیر کی بات تھی, آج اگر ہم اپنے کلچر کے ناطے سے دیکھیں تو عموماً قرآن پڑھنے کے بعد جو زیادہ پوزیشن ہوتی ہے وہ سسرال اور شوہر اور بیوی بچوں کی طرف سے ہی ہوتی ہے, یا میکے سے بھی ہوتی ہوگی مردوں کی طرف. تو اس آیت کو ہم اپنے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سا کرائیٹیرین رکھ سکتے ہیں. اللہ کیا سکھاتا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے نا, اس کو نہ روکو ٹوکو, پہلے تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم سارے کے سارے غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں, ہم بھی نہیں نماز پڑھتے, گھر والے بھی نہیں پڑھتے. اب اللہ نے ہمیں قرآن سے جوڑا, نماز آ گئی, اب آپ گھر جاتے ہوئے چیخنا شروع ہو گئے, پڑھا آپ نے اور چاہتے ہیں کہ عمل گھر والے کریں, تم تو کافر, تم تو جہنمی, تم تو آگ میں جاؤ گے, کیا ہوا بھائی آپ کو؟ پھر وہ آپ کی قلم جو ہے نا ان کو واقعی تلوار لگتی ہے. بہترین اصول ہے زندگی گزارنے کا, ساتھ چلتے رہو, نہ ٹکراؤ ایک دوسرے سے, اپنے اپنے کام پہ رہو, پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو, پہلے اپنے اندر مجاہدانہ صفات لاؤ جو اللہ کی مدد کو لے کے آتی ہیں, پھر تم دیکھو گے کہ سارے غیر جو ہیں وہ بھی اپنے بن جائیں گے. لیکن جب ہم ججمنٹل ہو کے سوچنے لگتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو بعد میں بعض دفعہ بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بنتی ہیں. پھر اللہ کی قدرت دکھائی گئی کہ کیوں فکر کرتے ہو, دیکھو سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوچھ رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے نہ نقصان, اور اوپر سے مزید چاہے کہ یہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. اے نبی, تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. یعنی آپ لوگوں کے پیچھے نہیں پڑیں گے, بس بشارتیں دیتے رہیں اور آگاہ کرتے رہیں. اور ان سے کہہ دو, قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. بڑی خوبصورت اجرت کی بات ہے اس آیت میں. ایک سچے مومن کو اللہ کے کام کے بعد اگر کچھ چاہیے ہوتا ہے تو صرف یہ چاہیے ہوتا ہے جو اس آیت میں. اس کو مال نہیں چاہیے, اس کو شہرت نہیں چاہیے, اس کو عزت نہیں چاہیے, اس کو کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے, اس کو یہ چاہیے کہ اَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا, کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ. ایک سچا دیندار ہاتھ میں آتے ہوئے نوٹوں کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا, وہ اللہ کی طرف لوگوں کو آتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے. دیکھا جائے تو اس کا اصل سرمایہ بھی تو وہی لوگ ہیں نا, جو اس کی بات کو سن کے صدقہ جاریہ بنتے ہیں, یا اس کے لیے دعا کرتے ہیں, یا اس کی وجہ سے برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بے لوس قسم کی چیز دین میں آ جاتی ہے نا تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اللہ کے نبی کو ہم سے چاہیے کیا, کہا بس یہ چاہیے کہ تم اللہ والے بن جاؤ, تم بن جاؤ, تم آ جاؤ. کبھی کوئی کہتا ہے نا آپ کو کیا چاہیے, آپ چاہیے ہمیں, کیا مدد کریں آپ کی, آپ چاہیے, آپ کی جان چاہیے, آپ کا وقت چاہیے. اگر آپ اس راستے میں اپنا مال لگاتے ہیں 100 دفعہ لگائیں, لیکن آپ ساتھ رہیں. جب ہم خود دین کے کاموں میں انوالو نہیں ہوتے تو گویا کہ پھر ہم اپنا آپ بچا کے رکھتے ہیں. ہر بندہ اس آیت پہ پوچھے, میں پہلے اپنے آپ کو پوچھوں گی, کیا واقعی میں اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگانے کو تیار ہوں؟ کیا میں اپنا بچا بچا کر دوسروں سے مانگنے والوں میں تو نہیں ہوں؟ کیا جب کبھی اللہ کی طرف کسی کو آتا دیکھتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے, یا مجھے مالی فائدہ پا کر خوشی ہوتی ہے؟ بندے کے دل میں جو چیز بیٹھی ہوتی ہے نا, اسی کو اس کی اللہ تعالیٰ اس کا خدا بنا دیتا ہے. جب مال کی محبت ہوتی ہے نا تو مال کو آتا دیکھتا خوش ہوتے ہیں. بزنس مینس کو دیکھیے, جابس والوں کو دیکھیے, جو مال کے اندر ہوتے ہیں نا ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں مال کو دیکھ کر, اور دیندار کی باچھیں کھل جاتی ہیں اللہ والوں کی کو دیکھ کر. جو آپ کے دل میں ہوگا انشاءاللہ وہی آپ کے رویوں میں دکھے گا. فرمایا اس راستے میں کچھ مشکلات تو آتی ہیں, کریں کیا پھر؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. دین کے راستے کے کام مشکل تو ہیں. اب جب بات آئی کہ پیسے نہیں مانگنے, کسی سے کچھ سوال نہیں کرنا, کوئی امید نہیں رکھنی, تو کہا کہ یہ کام چلے گا کہاں؟ تو کہا اے نبی اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں, اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو, یعنی اس رب پہ نظریں لگا لو, وہ خود ہی اپنے کام کرا دے گا. اور یقین کریں جو اپنے رب پہ نظریں لگائے گا اللہ اس کو وہاں سے اپنے کاموں کے لیے پیسہ دے گا جو بندہ سوچ نہیں سکتا. لوگ حیران ہی رہتے رہیں گے کہ یہ کہاں سے آیا, یہ کہاں سے ہو گیا, کیونکہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اللہ کی یہ صفت بھی ہم بڑی پیاری, الحی. انسانوں پہ توقع لگاتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ مر جائے. مثال ہے کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ اگر کوئی کام کرنا ہو تو مجھے بتائیے گا, میں آپ کی مدد کروں گا یا کروں گی, پتہ نہیں جب آپ کو ضرورت پڑے اس وقت وہ زندہ ہی نہ ہو. تو الحی پر نظریں لگانے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے, اور اللہ سے دعا ہے کہ ہماری نظریں اسی پہ لگ جائیں. اپنے ایک بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. اس کے برعکس کرسچینٹی میں کیا ہے, پارڈن خریدتے ہیں, پریسٹ کے پاس جا کے پہلے اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, روتے دھوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں آپ ہمیں معافی دے دو. آپ کو پتہ ہے کہ کرسچینٹی میں اس وقت معافی بکتی ہے. ان کے مولوی یا ان کے پریسٹ کہتے ہیں کتنے والی چاہیے, $100 والی معافی چاہیے کہ 200 والی کہ 400 والی. پہلے جا کے کنفیس کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا, آئی ڈیڈ دس, رو دھو لیتے ہیں. پھر وہ بزرگ صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں, نو پرابلم, میں تمہارے لیے دعا کروں گا. یہ تو ان کی بات ہے نا. آج ہم مسلمانوں میں کیا ہے, آج ہم نے نہیں یہ مذاق بنایا ہوا کہ مولویوں کو کھانا کھلا دو اور ان سے معافیا منگوا لو. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, فائدہ ہوتا ہے, لیکن سوچ اور عقیدے کا فرق ہے. آپ دین کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں, آپ کھلائیں پلائیں, وہ آپ کے لیے دعا کرے, آپ اس کے لیے کریں, نو پرابلم. لیکن کسی کو رشوت کے طور پہ یہ یوز کرنا کہ اس کی دعا اللہ موڑے گا نہیں اور اس کا کچھ خدمت کر دوں, کبھی ایسا نہ کریں, کیونکہ دعائیں لی جاتی ہیں, منگوائی نہیں جاتی. آپ ایسا کام کریں کہ اگلے کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو, وکفا بھی بذنوب عبادہ خبیرہ, اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. اس لیے حکم بھی نہیں ہے کہ اپنے گناہ دوسروں کو بتائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ رات کو گناہ کرتا ہے, پھر اللہ اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہے, اور صبح اٹھ کے وہ اپنے گناہوں کا چرچا کرنے لگتا ہے. پسندیدہ عمل نہیں ہے, بالکل پیچھے ہٹ جائیے اس چیز پہ, کبھی غور بھی نہ کریں. کوئی ہوا اللہ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے اندر ایسی سوچ ڈال دے گا کہ آپ خود ہی ایسے کام کرنے لگیں گے جس سے آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے.